بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 نومبر 2002، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حکمت دین کے چند اہم مباحث کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبي محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. فقال عز وجل كما ورد في سورة الصاد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، اس کے ایک وجود میں دو وجود جمع ہیں. جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا کئی سو سال پہلے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. سرشتن کہتے ہیں گوندنے کو. انسان میں دو شخصیتیں گندھی ہوئی ہیں آپس میں، ایک فرشتہ ہے اور ایک حیوان ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وجود ہمارا حیوانی ہے یا مادی ہے، دوسرا وجود روحانی ہے. پھر یہ کہ یہ حیوانی وجود جو ہے یہ خاکی الاصل ہے، زمین سے آیا ہے. سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں. روحانی وجود خاکی نہیں ہے، یہ سماوی ہے، آسمان سے آیا ہے. پھر یہ کہ ہمارے اس خاکی وجود یا مادی وجود یا حیوانی وجود کی تقویت اور تغذیہ کے لیے سارا سامان اسی زمین سے آ رہا ہے جہاں سے یہ خود آیا ہے. اناج ہے تو، اور پھل ہے تو، اور دالیں ہیں تو، اور گوشت ہے تو، سورس فائنل کیا ہے؟ یہ کلے، کرسٹ آف دی ارتھ. اسی طریقے سے جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کے تغذیہ و تقویت کے لیے سامان آسمان ہی سے آتا ہے جہاں سے کہ یہ خود آیا. وہ کلام ربانی ہے جو حضرت آدم سے لے کر اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا، یہاں تک کہ اپنی تکمیلی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گئے. چوتھی بات یہ کہ یہ جو موت ہماری آنے والی ہے، اس موت کے نتیجے میں بھی یہ دونوں عنصر علیحدہ ہو جائیں گے. جو زمین سے آیا تھا زمین میں جائے گا، چاہے آپ جلا دیں جلا دیں گے تو اس کی خاک جو ہے کہاں جائے گی؟ اسی زمین میں مل جائے گی. وہ سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا جائیں گی، اس کے بعد مچھلی مرے گی، وہ ساری باتیں کہاں جائے گا؟ وہ زمین میں واپس چلا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. لیکن وہ روحانی وجود جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ایک وجود یوں آیا اور یوں گیا, ایک وجود یوں آیا اور یوں گیا, درمیان میں یہ عرصہ ہے جس میں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ایک سیمی سرکل اوپر سے آ رہا ہے, ایک سیمی سرکل نیچے سے آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس میں یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے ہماری حیات دنیاوی. انسان کی حقیقت کے ضمن میں جب یہ بات سامنے آتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے بہت سے غامض پہلو نکھر جاتے ہیں, واضح ہوتے ہیں. اصل میں دین کے تصورات بھی آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کے تین لیولز ہیں. ایک لیول عام آدمی کا اور عام ہمارا فقہی اسلام ہے, یہ طہارت ہے, یہ ناپاکی ہے, یہ چھوٹی ناپاکی ہے وضو سے دور ہو جائے گی, یہ بڑی ناپاکی ہے غسل واجب ہو جائے گا, وضو کے اتنے فرائض ہیں, اتنے سنن ہیں, اتنے مستحبات ہیں, غسل کے اتنے فرائض ہیں, اتنے سنن ہیں, اتنے مستحبات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, ہر ایک کے ارکان ہیں, ہر ایک کی تعدیل ارکان ضروری ہے, فلاں فلاں چیزیں کھانے کی حرام ہے, فلاں فلاں چیزیں جو ہے پینے کی حرام وغیرہ. یہ عام ہمارے ہاں جو ایک فقہی تصور ہے, عام طور پر یہی تصور دین ہے بس لوگوں کے سامنے. ذرا اس سے اوپر اٹھے تو دانشوروں کا ایک حلقہ ہے. دانشور وہ کہتے ہیں اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے, اسلام کا ایک معاشی نظام ہے, اسلام کا ایک سماجی نظام ہے, اسلام کا ایک آئلی نظام ہے, اسلام کا اپنا فوجداری قانون ہے, اسلام کا اپنا دیوانی قانون ہے, اسلام کا اپنا قانون وراثت ہے, اسلام کا اپنا جو ہے قانون شہادت ہے. پورا نظام اس سے اوپر کی ایک سطح ہے, اور وہ یہ کہ جن چیزوں کو ہم بطور ایمان مانتے ہیں ان کی کچھ حقیقت کے اندر جھانکا جائے. یہ فرشتہ کیا چیز ہے, ہماری اصل حقیقت کیا ہے, ہم کیا ہیں, زندگی اس کی اصل حقیقت کیا ہے, آخرت اور یہ دنیا, یہ تو ہمیں معلوم ہے, اس کے سوا بھی کچھ ہے, اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے یا بولڈ فرام دی بلو آئے ہیں سیدھے آسمان سے, یا آخرت جو ہے اس کے اندر بھی کوئی اختتام کا مرحلہ آنا ہے یا وہ دائمی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ سوالات ہیں, بہت گہرے سوالات ہیں. یہ وہ بعض الطبیعیاتی مسائل ہیں جن سے کہ آج کل بحثیت مجموعی کوئی دلچسپی لوگوں کو نہیں, دینی مذاہب دینی مزاج رکھنے والوں کو بھی نہیں اور سیکولر مزاج رکھنے والوں کو بھی نہیں. سیکولر مزاج والے کہتے ہیں یہ دنیا ہے اس کو سوچو بھائی, اس پر غور کرو, یہ جسم تو ہے نا, روح ہے یا نہیں ہے, جسم تو ہے, اس کی پرواہ کرو, اس کی فکر کرو, کوئی حیات اخروی ہے یا نہیں ہے میں نہیں پتا, لیکن یہ کہ یہ حیات دنیاوی تو ہے نا, اٹس ویری مچ ریئل. اس پورے نظریے کو وہ ریئلزم کہتے ہیں کہ حقائق پر ہم نے اپنا دار و مدار رکھا ہوا. یہ توہمات ہیں, خدا ہے, خدا کی صفات ہیں, فرشتے ہیں, جنات ہیں, کہاں سے ثبوت ہے, کوئی ثبوت نہیں. تو میں نے اس کا جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جو ہیومن ٹریجڈی ہے, یہ ڈیوائن کامیڈی کے مقابلے میں میں نے اصطلاح وضع کی ہے ہیومن ٹریجڈی, وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے اور کچھ نہیں, ساری شرافت, سارا اس کا مقام بلند, مسجود ملائک ہونا, خلیفۃ اللہ فی الارض ہونا, حیوان. بڑا پیارے دو شعر ہیں اکبر الہ آبادی کے, اور اکبر الہ آبادی کے ان شعروں کو سمجھنے کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اگرچہ وہ مشہور تو ہیں ظریفانہ کلام کی وجہ سے, مزاحیہ ظریفانہ, لیکن بہت بڑے عارفانہ اشعار بھی ان کے ہیں. اور علامہ اقبال نے ان کی وفات پر ان کے بیٹے کے نام جو خط لکھا تھا اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں آپ کے والد مرحوم کو اپنا مرشد مانتا ہوں. اقبال نے دو کو مانا ہے مرشد، ایک رومی پیر روم، مرشد رومی، اور دوسرے اکبر الہ‌آبادی. بڑے عارفانہ اشعار ہیں. اب یہ جو میں آپ کو دو شعر سنانے لگا ہوں، یہ عارفانہ بھی ہے اور اس میں مزاح کا رنگ بھی ہے. کہا منصور میں خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا اور دار پر چڑھ گیا، پھانسی پا گیا. بایزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں، میری شان کتنی بلند ہے. کسی اور نے کہا لیس فی جنبتی الا اللہ، میرے اس جنبے کے اندر اللہ کسی وقت چاہیے، اللہ ہے. ایک ان کی پہنچ تھی اور ایک ڈارون صاحب کی پہنچ ہے کہ ہم تو بندر ہیں، بندروں سے ترقی پا کر ہم آ گئے، شمپنزیز، ہمس، گوریلاس. بدقسمتی سے یہ جو فکر مغربی ہے، جس کی یہ ہیومن ٹریجڈی میں نے بیان کی ہے، اس کا ایک خاص حصہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان دانشور، اور دانشوری نہیں علماء، بلکہ داعیان دین بھی اسی مغالطے کے اندر مبتلا ہیں کہ انسان صرف حیوان ہے اور کچھ نہیں. وہ روح اور زندگی کو ہم معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ زندگی تو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، گھاس کے تنکے میں بھی. گھاس کا تنکا زندہ شے ہے، جب تک اپنی جڑ سے جڑا ہوا ہے وہ زندہ شے ہے. آپ اسے وہاں سے اکھیڑ دیں گے پھر مردہ ہو جائے گا، ورنہ اس میں نشو و نما ہے، گروتھ. یہ گروتھ جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے. یہ تمام جو پلانٹس ہیں، گھاس ہے، سانس لیتے ہیں باقاعدہ. ان کے سانس کے دو نظام ہیں، وہ الٹ ہو جاتا ہے. دن میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں، آکسیجن چھوڑتے ہیں، لہذا درختوں کے سائے میں دن میں بیٹھنا چاہیے. رات کو یہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتے ہیں، لہذا کبھی درختوں کے سائے میں سونا نہیں چاہیے. ان کی ریسپیریشن جو ہے یہ برعکس ہو جاتی ہے. تو بہرحال جہاں تک حیات کا تعلق ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو سائنس بحث کرتی ہے حیاتیات سے، اس کا نام بایولوجی ہے. اور بایولوجی کی دو شاخیں ہیں، زوالوجی اینڈ باٹنی. ایک ہے حیواناتی حیات، اینیمل لائف، ایک ہے پلانٹ کنگڈم، پلانٹ لائف. نباتاتی حیات، حیات تو دونوں میں. تو بہت سے ہمارے جو ہے دینی دانشور بھی، اور اس کی وجہ سے دین کے بہت سے جو پوشیدہ حقائق ہیں، پوشیدہ کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے اصل میں چونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، لہذا انسانوں کی اکثریت کی ضرورت کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے. اور اکثریت جو ہے وہ انٹلیکچوئلز پر مشتمل نہیں ہوتی، عام لوگ ہیں، خاص طور پر جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، بدو عرب، وہ تو قوم تھے امی، امیین. اب فلسفے کے غامض مسائل اگر کھول کر بیان کیے جاتے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن مجید ایسے مسائل کو بڑے خفی انداز میں بیان کرتا ہوا ایسے گزر جاتا ہے کہ ایک عام آدمی وہاں رکتا نہیں، چلتا رہتا ہے، اور جس کے ذہن میں وہ فلسفیانہ سوالات ہوتے ہیں وہ رک جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. پھر اسے جیسے مائکروسکوپ آپ لگا دیتے ہیں، ہائی پاور لینس، تو پھر جو کچھ نظر آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ خالی آنکھ سے تو وہ نظر نہیں آتا. تو اس سے جو مسائل حل ہوتے ہیں، میں آج ذرا ان کا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ذکر کروں گا. سورہ اعراف میں ایک بہت بڑے واقعے کے طور پر ذکر ہے کہ تمام انسانوں سے اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد لیا، الستو بربکم قالو بلا. یہ عہد کب لیا گیا، کن سے لیا گیا، بہت اہم دلیل ہے یہ. اب میں مثال دینا چاہتا ہوں، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم، میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، بہت استفادہ کیا. آخری دنوں میں میرے ان کے درمیان خلیج بھی حائل ہو گئی تھی، جب سے انہوں نے رجم کے بارے میں جو اجماع امت کا فیصلہ ہے اس سے انحراف کیا. انہوں نے لکھا ہے، یہ عہد تخلیق آدم سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میرے تعلقات بہت اچھے تھے، میں بہت ان سے فرینک تھا. میں نے کہا، مولانا یہ جملہ محمل ہے. چونکہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ محمل جملہ ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے کیسے عہد، وجود ہی نہیں اس کا، عہد کیسا؟ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا آپ کو یوں لکھنا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانی کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے عالم ارواح میں لیا گیا. کہہ لیں گے ہاں ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کی تفسیر میں یہ چیز درست نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اتنی ہی شائع ہو رہی ہے. لیکن جملہ مومل ہے، ذرا سا تجزیہ کیجیے. انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، کیسے، کس سے لیا گیا، کون تھا؟ یہ عہد علیہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی تھی. حدیث میں آتا ہے، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے ان کے، جسم نہیں تھا، تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی، آدم سے لے کر صرف ایندم تک نہیں، تا قیام قیامت آخری انسان جو پیدا ہوگا ان سب کی ارواح موجود تھی. ان سے عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ورنہ یہ کوئی کہے گا کوئی تمثیل سی ہے، کوئی استعارہ سا ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی واقعاتی حقیقت سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ گئی، ارواح انسانیہ پہلے پیدا کی گئی، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، ملائکہ بھی روح ہے، وہ صرف روح ہے، ان کا وہ مادی وجود نہیں ہے، روح ہے. الروح الامین، روح القدس، یہ روح ہے. تمام ارواح، تمام ملائکہ پیدا کر دیے گئے، اور یہ دونوں نور سے پیدا کیے گئے. یہ سب کچھ میں کتاب لکھ چکا ہوں، اگرچہ وہ بڑی ثقیل سمجھی جاتی ہے، بڑی مشکل. اس کے شروع میں میں نے روح، امر، کلمہ، نور، چار چیزوں پر بحث کی ہے. عام آدمی گزر جاتا ہے بس، اب وہ مشکل بحث ہے. ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تفصیل میں نے بیان کی ہے کہ سائنس ابھی تک پہنچی ہے میٹیریل ورلڈ کا، جہاں آغاز ہوا مادی کائنات، وہ بگ بینگ جس کو کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ. بٹ دیٹ واز ناٹ دی بگننگ آف دی ایگزٹینس، وجود کا آغاز نہیں تھا. پری بگ بینگ، بگ بینگ سے پہلے، بگ بینگ کے بعد تو آگ پیدا ہوئی ہے، بے تحاشا، ٹریلین ڈگریز فارن ہائٹ، وہ ذرات جو ہے اتنے گرم تھے، اتنے گرم تھے، تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے. اس سے پہلے ایک دور تھا جو سائنس کی دور سے باہر ہے، اس کی ریسرچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. بگ بینگ سے پہلے اللہ تعالی کے ایک حرف کن، کلمہ کن، اس کن سے ایک نور پیدا ہوا، یا میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کن نے خود ایک نور کی شکل پیدا کر اختیار کر لی، اور اس نور سے فرشتے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ پیدا کی گئی. اور یہ جو ہمارے ہاں عام عقیدہ ہے، بلکہ ایک حدیث بھی بیان ہوتی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اگرچہ محدثین اس حدیث کو مستند نہیں مانتے، لیکن صوفیہ مفسرین بہت سے ہیں جو اسے کوٹ کرتے ہیں مانتے ہیں کہ نور سے سب سے پہلے روح محمدی پیدا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ مرحلہ ایک ہی ہے جس مرحلے میں ملائکہ اور ارواح انسانیہ پیدا ہوئی. ان سے عہد لیا گیا لست بربکم قالوا بلا. اچھا اب دیکھیے دو جگہ قرآن میں کما خلقناکم اول مرہ یہ الفاظ آئے ہیں. سورہ کہف کی 48 آیت میں آیا جب میدان حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور آخری انسان تک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا. آ گئے انہیں ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. یہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے کا کیا مطلب اور کیا مشابہت ہے جو کہا جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا ارواح کی صورت میں اور ساری ارواح موجود تھی. پھر دوسری مرتبہ پیدا ہوا علیحدہ علیحدہ رحم مادر سے برآمد ہو رہے ہیں. یہ رشتے وشتے سب اس کے بعد بنے ہیں ورنہ اس وقت تو ساری ارواح تھی کوئی رشتے نہیں تھے آپس میں. آدم بھی تھے اور آدم کی اولاد بھی ساری موجود تھی باپ بھی تھے بیٹے بھی تھے ان کی ارواح تھی لیکن ان کے مابین کو رشتہ نہیں تھا لیکن سب کے سب موجود تھے. اسی طرح سب کے سب موجود ہوں گے پھر قیامت کے دن لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا. آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تھا. تم اس دھوکے میں آ گئے کہ اب کوئی وقت نہیں آنا ہے اللہ سے ملاقات کا. ملاقات ہو گئی اور یہ مضمون جو ہے سورہ صعد کے اندر بھی آیا ہے. سورہ صعد کا آیت نمبر 94 کما خلقناکم اول مرہ. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ تخلیق پہلے ہوئی ارواح کی شکل میں ان سے عہد لے لیا پھر انہیں سلا دیا گیا. یہ پہلی نیند ہے موت ہے پہلی کے جو بال تاری ہو گئی. اب بگ بینگ ہوا میٹیریل ایولیوشن کا پروسیس شروع ہوا. پیور انرجی سے میٹر میٹر میں ایلیمنٹس ایلیمنٹ سے پھر آگے ایٹمز اور مولیکیول بنتے چلے گئے یہاں تک کہ حیات ارضی کا آغاز ہوا زمین پر. اس حیات ارضی کی بلند ترین شکل آدم. جب آدم کا حیولہ تیار ہو گیا اسی لیے میں نے آج آپ کو جو شروع میں آیات سنائی ہیں 4 آیتیں 2 سورتوں کی ہیں جن میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ میں بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہم جو مضامین ہوتے ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. سورہ ہجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون. میں ایک بشر بنانے والا آدم نہیں کہا یہاں بشر بنانے والا ایک انسان اور بناؤں گا اسے سنے ہوئے گارے کے سوکھے ہوئے مواد سے. فیضا سمے تو ہوں جب میں اسے بالکل مکمل کر لوں ونفخت فیہ من روحی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں اپنی روح میں سے پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون تو سارے کے سارے فرشتے کل کے کل سب مل جل کر جھک گئے. اب یہ آدم ہے. اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا یکون مع الساجدین اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب دوسری آیتیں بھی پڑھ لیجئے پہلے کیا ایک لفظ کا فرق ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ بس گارا گارے سے پیدا کیا. وہاں سلسال من حمائن مسنون گارے کی اگلی شکل بیان کی گئی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جو کی تو یہ آیت مولی کوئی فرق نہیں شوشے کا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ. جو کی تو آیت موجود ہے ایک شوشے کا فرق نہیں. البتہ اِلَّا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں یہ مسئلہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا کہ ابلیس مخاطب کیسے بن گیا تھا. بہرحال میری وہ کتاب اگرچہ میں کوئی لایا نہیں ہوں آج خاص طور پر, اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ شاید بہت سے لوگ اسے لے لیں اور پھر جو ہے کہیں کہ یہ سب ہمارے لیے سمجھنے کی لیے ہے نہیں. جس کو بھی اس کی ضرورت ہوگی پیاس ہوگی پھر وہ لے سکتا ہے جمن کے مکتبے سے. میں نے اس میں بحث کی ہے. اس کی ایک انٹرمیڈیری یہ تخلیق ہے. ارواح پھر جب ہوا ہے بگ بینگ اور وہ آگ پیدا ہوئی ہے, اس آگ کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے, پھر وہ آگی کرے وجود میں آئے ناری کرے, پھر وہ ٹھنڈے ہوئے, زمین ٹھنڈی ہوئی جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے. اندر نظر نہیں آتا کیا جل رہا ہے, اور آ راکھ ہے اوپر, یہ راکھ ہے اصل میں. اندر کیا ہے وہ تو جب لاوا نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے, اس کے پیٹ میں ہے کیا. پھر اس خاک سے وہ حیات ارضی پیدا ہوئی ہے, حیوانات, پرندے, پانی کے جانور اور سب سے آخر میں انسان. یہ ہے تسویہ, برابر کر دینا, درست کر دینا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اچھا دیکھیے, جو ابلیس تھا قرآن مجید میں اس کا عذر بیان ہوا ہے. اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں اسے, لم اکن لأسجد لما خلقت من طین, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ جسے تو نے کیچڑا سے بنایا اسے میں سجدہ کروں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اسے بہتر ہوں آدم سے, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اسے بنایا گارے سے, میں سجدہ نہیں کروں. آج کے انسان کی سوچ وہی ابلیسی سوچ ہے. صرف ابلیس میں جہاں دھوکہ کھا گیا وہ روح انسانی سے واقف نہیں تھا کہ روح کتنی اونچی چیز ہے جو اس آدم میں پھونکی گئی ہے. اسے انسان کا خاکی وجود نظر آیا, اور وہ صحیح ہے کہ وہ انفیریئر ہے. آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق جو بہت دور تک اس کائنات میں جاتی ہے, سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے ہی ہے. میں اس سے سمجھتا ہوں کہ پورا سولر سسٹم جو ہے یہ ان کی ریچ میں ہے, جہاں چاہے چلے جائیں. پھر لطیف مادہ پیدا ہوئے ہیں, انسان بن سکتے ہیں, حیوان بن سکتے ہیں, سانپ بن سکتے ہیں, یہ جنات ہیں. بدقسمتی سے جو مادی تہذیب ہے وہ ان چیزوں کی انکاری ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ. جنات کو ہم نے پہلے پیدا کر دیا تھا, پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے. آدم تو جب وہ ناری کرہ ٹھنڈا ہوا ہے تب, اس کے بعد بہت طویل عرصہ لگا ہے, وہ نار جو تھی اس سے پیدا کیے گئے تھے جنات. قرآن مجید میں سورہ غافر اور سورہ مومن دو نام ہیں سورت کے, اس کی ایک آیت بڑی عجیب ہے. اس پر میں نے 1965 میں پہلی مرتبہ ایک مضمون میں تذکرہ کیا تھا, اور بہرحال چونکہ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی تھی, مولانا عبدالغفار حسن صاحب ہمارے بزرگوں میں سے تھے, جماعت اسلامی کے اہم قائدین میں سے, بڑے عالم تھے, اور اس وقت وہ مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد تھے. انہیں اس مضمون کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی جو تم نے بیان کی. سورہ غافر میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ کہیں گے ربنا امت نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا, دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا, اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ ابھی دو مرتبہ پیدا کرنا, دو مرتبہ کا احیاء کرنا, دو مرتبہ کا اماتہ کیسے سمجھ میں آئے گا کسی کو؟ جب تک یہ نہ مانے, ارواح پیدا کی گئی سلا دی گئی, یہ پہلی موت ہو گئی. اس عالم میں آئے روح کے ساتھ جسد مل گیا, یہ پہلا احیاء ہو گیا. اس عالم سے جائیں گے روح جہاں سے آئی تھی جائے گی, جسم جہاں سے آیا تھا جائے گا, یہ دوسرا اماتہ ہو گیا. پھر قیامت کے روز کھڑا کر دیا جائے گا, یہ دوسرا احیاء ہو. وہ کہیں گے پروردگار چار ادوار تو ہم پر گزر چکے ہیں بلکہ پانچ, اس لیے کہ اماتے کا ذکر پہلے, تخلیق کا ذکر ہے ہی نہیں. ارواح کو پیدا کیا گیا, ان کی ایک زندگی تھی تو اس پر موت طاری کی گئی نا, موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل کو تبدیل ہونے کا نام ہے. اسی لیے نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا قرآن مجید میں, اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح میں, پھر ہمیں سلا دیا گیا موت کی نیند, پھر ہمیں زندہ کیا گیا اور لا کر والدہ کے رحم میں مجھے پھونک دیا گیا. پھر میں اس دنیا میں رہا, ایک وقت آئے گا کہ وہ جسد زمین میں جائے گا, روح آسمان کی طرف جائے گی, اور یہ ہماری حیات اخروی ہے, ابدی ہے. خالدین فیہا ابدا. اب سمجھیے ہم ازل سے چل رہے ہیں ابد تک جا رہے ہیں. ازل ہم کسے کہیں گے؟ اللہ کے اعتبار سے کوئی ازل نہیں ہے, اللہ تو ہمیشہ سے ہے. اس کائنات کا ازل کیا تھا؟ جب پہلے کن کے ذریعے سے وہ نور پیدا کیا گیا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور تمام انسانوں کی ارواح اور تمام فرشتے پیدا کیے. اب ذرا سنیے علامہ اقبال کا شعر, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. امروز فردا ہوتے ہوتے 60 برس 70 برس میں نے پورے کر لیے ہیں, اللہ جانے ابھی کتنا وقت اور ہے. بس یہ زندگی ہے, اس زندگی میں پہلے 20-22 برس تو کھیل کود میں گزر گئے, پھر ہوش آیا, کچھ کرنے کا وقت ملا ہے. 60 برس کے بعد ڈھلوان شروع ہو گئی, صلاحیتوں کی کمی. ابھی اگرچہ میں الحمدللہ اس حد کو نہیں پہنچا, لیکن یہ کہ قوا میں بہت ضعف پیدا ہو چکا ہے. ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا. سنا ہے صدر ریگن جو ابھی تک لڑک رہے ہیں وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتے, وہ تو کسی کو پہچاننے کا کافی عرصے تک تو بیوی کو تو پہچانتے تھے کم سے کم. الزائمر ڈیزیز جو ہے بہت عام ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے, کیونکہ زندگی جو ہے طب کا معاملہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ زندگی بہت طویل ہوتی جا رہی ہے. لیکن اللہ کا قاعدہ تو یہ ہے من نعمر ہو نکیس و فی الخلق, جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں اس کی تخلیق کے اندر کمی کر دیتے ہیں. تو الزائمر تو ہو گئی ہوگی. بہرحال تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. کیا معنی اس کے؟ کس کی زندگی؟ اس جسم کی زندگی تو جاوداں, نہ پہم دواں نہ ہر دم جواں, کچھ بھی نہیں. ایک شعر وہ بھی تو ہے نا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیا زندگی ہے ہماری؟ ایوریج آدمی کو 20-25-30 برس ملتے ہیں دنیا میں کام کے, جس میں وہ کچھ اپنی سوچ کے مطابق کچھ کام کرتا. اقبال کہہ رہا ہے تو اسے پیمانہ اے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی تو ابدا، خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد. آگے چلیے، میں نے شاید اشارہ بھی کر دیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے. ایک تضاد ہے بظاہر قرآن میں، انسان کو ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا، خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ دونوں ہاتھوں کا آج مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اس وقت میں نے نہیں کہا تھا. دو عالم ہے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم ارواح عالم امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. عالم خلق یہ ہے جو بگ بینگ کے بعد شروع ہوا ہے. اس عالم خلق کے تو آغاز پر آ کر آج انسان دستک دے رہا ہے، پہچان لیا ہے کیسے کائنات بنی. انسان اور اللہ کی ذات، یہ دو ہستیاں ہیں جن میں یہ دونوں عالم جمع ہیں. فرشتہ صرف عالم امر کی شہ، عالم خلق کی شہ نہیں ہے. جن صرف عالم خلق کی شہ ہے، عالم امر کی شہ نہیں ہے. یہ انسان عالم خلق سے اس کا یہ حیوانی وجود ہے، اور عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے. خلق تو ہوں بے یدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس کو. اچھا، ایک طرف تو یہ کہ مسجود ملائک، ابھی ہم نے آیتیں پڑھی، فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون. خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سب کچھ. دوسری طرف صفات گرائی ہیں قرآن میں، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا. کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے. ان الانسان کان حلوا، انسان بڑا تھڑ دلا ہے. کان ظلوما جہولا، ظالم ہے، جاہل ہے. اب یہ کیا تضاد ہے؟ کھل جائے گی بات. اس کا ایک وجود روحانی ہے، اس کے بنا پر مسجود ملائک ہوا ہے، اپنے جسم کی بنا پر نہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کلمہ فا کیا کہتا ہے؟ تعقیب. جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب وہ مسجود ملائک. وہ انسان کا وجود بہت بلند بہت بلند بہت بلند بہت بلند، اور یہ جو حیوانی وجود ہے بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے. جنات ہم سے بہت آگے ہیں، بہت دور دور تک جاتے ہیں. ہم بڑے بڑے راکٹ بنا کر، بلینز آف بلینز آف ڈالر کا راکٹ بنا کر لے کر جاتے ہیں، کہاں تک جاتا ہے یہ چاند؟ تو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے نا، جہاں تک کچھ کہتے ہیں کیوں کہ آگے ہیں، باقی اور کہاں پہنچ گئے؟ کہیں بھی نہیں. یہ جنات پہنچتے ہیں آسمان تک، سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے، اور فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں. جنات جو ہے بہت سی شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانی صورت میں آئے، اور واقعات ہیں یہ. بڑے بڑے علماء کے پاس جنات آ کر انسانی شکل میں تعلیم حاصل کرتے رہے. ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، بدی کا غلبہ زیادہ ہے. قرآن مجید میں سورہ احقاف میں ذکر ہے، پھر پوری مکمل سورت سورہ جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. پوری سورت پڑھیے، 28 آیتیں. اسی میں کہ ہم میں سے انا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وانا من المسلمون ومنا القاسطون. یہ تمام چیزیں. تو احسن تقویم روح کے اعتبار سے، اسفل سافلین اس حیوانی وجود کے اعتبار سے. طاقت ہمارے یہاں کتنی ہے، کتنی ہے شیر اور ہاتھی کے مقابلے میں، کون سی طاقت ہے؟ بینائی حیوانوں میں ہم سے کہیں بڑھ کر ہے، سونگھ کر چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت حیوانات میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے بغیر روشنی کے، حیوانات وہ بھی ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. کس اعتبار سے ہم خیر الخلائق؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ابھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ رحم مادر میں وہ روح لا کر پھونکی جاتی ہے، اس پر میں ایک حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. بڑی اہم حدیث ہے، متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں. راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے شمار ہیں ان کا. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الصادق المصدوق. کیونکہ بات ایسی بیان کرنے چلے ہیں جو عام آدمی کے سمجھ میں مشکل سے آئے گی، لہذا تمہید میں کہا وہ سچے ہیں، ان کی سچائی کی گواہی اللہ دیتا ہے، ان کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ اربعین لیلۃ نطفۃ. تم میں سے ہر ایک کی تخلیق جو ہوتی ہے تو رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، وہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت کے لیے وہ علقہ بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی 40 دن وہ مضغے کی شکل میں ہوتا ہے. 40 جمع 40 جمع 40 120، 4 مہینے. ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے. وہ میری روح جو وہاں تھی، پیدا تو ہوئی تھی اس ازل میں، ابھی کولڈ سٹوریج میں تھی، سوئی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اب وہ لا کر اس مضغے کے اندر، لیکن یہ ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد. 4 ماہ سے پہلے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، انسان نہیں ہے، 4 ماہ کے بعد اب وہ انسان ہے. اسی لیے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ابارشن 4 مہینے سے پہلے ہو تو جائز ہے، اگرچہ میری یہ رائے نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے، کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں بنا، ابھی اس میں روح شامل نہیں کی گئی، ابھی وہ حیوان تو ہے، انسان نہیں بنا. لیکن بہرحال اس حدیث سے جو کچھ معلوم ہوا، جیسے آدم کو تیار کیا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، نفخت فیہ من روحی، آدم کی اولاد میں سے کوئی رحم مادر میں تیار ہو رہا ہے، 120 دن کے بعد اس میں آ کر روح پھونک دی گئی، اب وہ انسان ہے. اسی طریقے سے حقیقت وحی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے وحی؟ کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ بڑے بڑے مارکے ہوئے. سر سید احمد خان نے فرشتے کا انکار کیا، فرشتے کا کوئی وجود نہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر وحی کیسے آئی حضور پر؟ ان کا یہ انسان حضور کے اندر ہی سے آپ کے دل کی آواز تھی، آپ کے دل کی آواز اندر سے ابھر کر آ گئی. یہ خیال ہے سر سید احمد خان کا. پھر یہی خیال پیش کیا ڈاکٹر فضل الرحمان نے. بہت سے لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا، 68 میں تحریک چلی تھی بڑی زبردست، اور ایوب خان کے اقتدار کا جو سنگاسن ڈولا ہے پہلے، وہ اس تحریک سے ڈولا ہے، جو ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب اسلام کے خلاف تحریک چلی تھی انگریزی میں، ویسے بعض اعتبارات سے بڑی بلند پایا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی زبردست ٹھوکریں موجود ہیں. مادہ پرستی جو آنکھ پر چھائی ہوئی ہے، فرشتے کو کیسے مان لیں؟ ہم نے کبھی دکھا ہی نہیں فرشتہ، ہم کسی ایسی شے کو ماننے کو تیار نہیں ہے جسے ہمارے حواس خمسہ دریافت نہ کر سکے. لہذا یہ اندر ہی سے چشمہ ابلتا تھا. لہذا ڈاکٹر فضل الرحمان کے الفاظ یہ تھے، اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد کا کلام. نعوذ باللہ من ذالک، اسی پر کفر کا فتویٰ لگا. اسی پر طوفان اٹھا، ایوب خان نے اپنی جان بچانے کے لیے قربانی کا بکرا اسے بنایا اور وہ پھر ملک چھوڑ کے چلا گیا، فوت ہوا شکاگو میں۔ تو یہ وحی ہے کیا؟ دیکھیے یہ وحی الروح الامین، روح ہے وہ بھی، نزل به الروح الامین علی قلبک، اے محمد آپ کے قلب پر نازل ہوا، فرشتہ قلب پر نازل ہوا ہے لے کر، ان کانوں نے نہیں سنی ہے وحی، اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان آنکھوں نے نہیں دیکھا فرشتہ جبکہ وہ وحی کر رہا ہے، نہیں، ان آنکھوں سے حضور نے صرف دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ افق پر اور پورا افق بھر گیا تھا، اور ایک مرتبہ شب معراج میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں اور کہا ہے کہ آگے میرا گزر نہیں ہے، اگر برسرے منہ برتر پرم بے سوزے تجلا بے سوزت پرم، اب میں آگے بڑھا تو میرے تو پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کو جانا ہے، اس وقت وہ اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، صرف دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا اس نے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ سورہ تکویر میں ہے اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ نجم میں۔ تو اصل میں روح نے روح کو کمیونیکیٹ کیا ہے، روح امین، روح القدس، اس نے وہ وحی روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی اس کو پہنچا۔ جگر نے پتہ نہیں کس کیفیت میں ایک شعر کہہ دیا تھا، میں تو حیران ہوتا ہوں، ان کی ساری زندگی تو عشق، عمر ساری تو کٹی عشق بتام مومن، شراب نوشی کے اندر زندگی گزری، آخری ایام میں آ کر تائب ہو گئے تھے اور بہت پارسا ہو گئے، بہت نیک ہو گئے، پھر بڑی عارفانہ شاعری بھی کی۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنائے، روح سنے اور روح سنائے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، اور نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ نغمہ وہی روح الامین روح القدس نے سنایا روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روح کا علیحدہ وجود نہ مانیں گے، روح کی سماعت اور روح کی بصارت کو نہ مانیں گے، یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ایک اور بات حضور سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ، اور یہ ترمذی شریف کی ہے، متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا وآدم بین الجسد والروح، ابھی آدم جسد اور روح کے درمیان تھے، جسد آدم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور یہ حدیث کوئی وہابی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس حدیث کا ترمذی شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح حسن، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ والآدم بین الجسد والروح، ابھی وہ تصویر میں تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، یہ درمیانی درفع آ گیا نا، تصویر ہو رہا ہے، ابھی نفخ روح نہیں ہوا ہے آدم میں، آدم کی روح تو موجود تھی، اسے تو پھونکنا ہی تھا نا، صرف روح تو بہت پہلے پیدا ہو چکی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور آگے چلیے، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں اور متعدد شکلوں میں آیا ہے، تمام عبادتیں جو ہیں انسان کے اپنے لیے ہیں، الا صوم فانه لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گی حدیث؟ روزہ ضبط نفس کی ایک مشق ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، روزہ ڈھال ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس حدیث کی جو چیزیں آتی ہیں صوم جنۃ، صوم سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ میں. یہ کیا ہے؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے. صدقہ خیرات ہر شے، یہ صوم کی کیا بات ہے؟ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. صوم در حقیقت اس روح ربانی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس روح ربانی جو میرے اور آپ کے اندر ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس تعلق کے لیے مولانا روم مرشد اقبال، انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. رب الناس اللہ تعالی، اور جان ناس انسان کی اصل روح، ان کے درمیان اتصال ہے. اتصال کہتے ہیں جڑ جانے کو، متصل. لیکن یہ اتصال نہ تکیف ہمیں معلوم، کیف کیسے ہوتا ہے یہ اتصال ہمیں نہیں معلوم. بے قیاس، ہم اس کو کسی چیز پر قیاس بھی نہیں کر سکتے، کوئی مثال بھی نہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جان ہے اس کا کیا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے، کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، جسم کی کس عضو سے متعلق ہے، کچھ پتا آج تک پتا نہیں. ایک ایک فائبر علیحدہ کر کے دیکھ لیا ہے، ڈسیکشن اس انتہا کو پہنچ چکا ہے، مائکروسکوپ کا جو ہے ساری زندگی کہاں ہے اور کیسے جڑی ہوئی ہے مجھ سے. تو زندگی سے کہیں زیادہ جو ہے لطیف حقیقت روح ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، بلکہ تو قیاس ہے زندگی پر، ہم قیاس کر سکتے ہیں. جیسے زندگی ہماری جان ہماری جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بے تکیف ہے، کچھ معلوم نہیں کیسے، اسی طرح روح ہے. بلکہ اس معاملے میں ایک فارسی شعر اور آگے چلا گیا ہے، جان نہاں در جسم، جان جو ہے وہ جسم میں نہاں ہے، پنہا ہے. او در جان نہاں وہ روح یا اللہ، جان کے اندر ہے. اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان، اے نہاں اندر نہاں، مخفی کے اندر مخفی، جان کی جان روح. اس کو ایک اور میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں، جیسے سورج کی کرن ہے، کروڑوں میل آ گئی ہے، زمین پر پہنچی ہے، لیکن سورج سے منقطع نہیں ہے، روح انسانی ذات باری سے منقطع نہیں. لہذا جس نے اپنی روح کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. مت ہو جانا ان لوگوں کے معنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا، اب وہ اپنے آپ کو محض حیوان سمجھ رہا ہے. روزے کی یہ عظمت ہے جس کے بارے میں، وہ عظمت صوم پر میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ بھی مشکل ہے. بہرحال جن کو ذوق ہے اس کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اب چند منٹ میرے پاس ہیں. بڑے بڑے واقعات ہو گئے اس ہفتے کے دوران، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا. حاصل کیا ہے؟ صدر مشرف صاحب کے حسب منشا ہر چیز طے پا گئی. حاصل یہ ہے، ساری رد و قدا، باغ دوڑ، ملاقاتیں، جو دن رات کی مجلسیں اور مذاکرات اور بغل گیر ہونا اور سب ہونا، سب بات آخر وہی رہی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم تاج جمالی ہوں گے اور ایک کولیشن بنے گی قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اس درجے کمی رہ گئی کہ قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک صرف آیا ہے، لیکن بحثیت مجموعی ان ایسنس میری وہ بات 100% درست ہوئی. پیپلز پارٹی اور مشرف کے درمیان جو کشاکش چل رہی تھی، اور امریکہ پشت پر تھا، امریکہ چاہتا تھا کہ ہر کاسٹ پر ان میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جانا چاہیے، بصورت دیگر ملا سامنے آ رہا ہے، اور ملا سے تو امریکہ کی جان جاتی، پاکستان جیسے الائی کو کھورے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس معاملے میں امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکا مشرف پر. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں کوٹ کر چکا ہوں، جنرل زینی کا بیان آ گیا تھا، ہمیں ہر حال میں مشرف مطلوب ہے، چاہے ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. لہذا بے نظیر جو ہے مشرف کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈلوا سکی کہ اس کی بھی واپسی ہو جاتی، مقدمات واپس ہو جاتے. اگر یہ ہو جاتا زرداری صاحب کے مقدمات بھی واپس ہوتے یا مقدمات چلتے رہتے لیکن انہیں رہائی مل جاتی تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی. ابھی تک نہیں ہوئی لیکن میرے نزدیک یہ ڈیل ہوگی. ابھی کچھ وقت گزرے گا، ایل ایف او کا مسئلہ جب آئے گا پارلیمنٹ میں، ٹو تھرڈ میجورٹی کی ضرورت ہوگی. ابھی بے نظیر اپنے پتے کھیل رہی ہے، ظاہر بات ہے بہت سیزنڈ پولیٹیشین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پالیٹکس اس کی رگوں میں ہے، اس کے خون کے ذرات میں ہے. اس کا دادا بھی بہت بڑا پالیٹیشین تھا، شاہ نواز بھٹو. پھر باپ جو ہے وہ عالم اسلام کے افق پر ایک دفعہ نمودار ہو گیا تھا، پوری دنیا میں محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہی عوامی لیڈر ہے جو امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. یہی وجہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے تو تقریباً اپنا بیٹا بنا لیا تھا اسے. بہرحال یہ ہوگا، گاڑی اسی طرح چلے گی. امریکہ کی وساطت سے ہی ٹو تھرڈ میجورٹی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. لیکن یہ کارنامہ جو ہے اس مرتبہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ظاہر ہوا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے نہایت شاندار جمہوریت آ گئی ہے. اس سے بڑی جمہوریت کیا ہوگی کہ تمام جماعتوں کی قیادت وہاں اندر موجود ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء آ گئے. اگر الیکشن ٹھیک نہ ہوتے تو کیسے آ جاتے؟ الیکشن ٹھیک نہ ہوتے تو کیا ولی خان کی فیملی باہر رہ جاتی؟ اور انہوں نے واقعہ شرافت کا ثبوت دیا، انہوں نے کوئی یہ الزام نہیں لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں ہرایا گیا، انہوں نے اپنی شکست مانی. تو جمہوریت جو ہے یوں سمجھیے کہ بڑی روشن چمکدار شکل کے اندر آزادی اظہار خیال کتنا رہا ہے، ٹیلی ویژن پر کیسے کیسے مباحثے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل مجبور، بے بس، بے اختیار، کنٹرول ڈیموکریسی. پہلے جب بھی ایسا ہوتا تھا نظر آ جاتا تھا، اب نظر کچھ اور آ رہا ہے. ہے کہ واقع کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، یہ جمہوریت آئی ہے. بہرحال دینی جماعتوں کے اعتبار سے میرے نزدیک اب یہ کیا ہوگا، پارلیمنٹ میں کشاکش چلے گی جو کبھی تاریخ انگلستان میں پارلیمنٹ ورسس کنگ. پارلیمنٹ نے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی بادشاہوں سے، تو ایک کشاکش بہت طویل عرصے تک ان کے درمیان چلی ہے. اسی کشاکش کے اندر لگے رہیں گے. دین کا مسئلہ کہیں زیر بحث آئے گا ہی نہیں. زیر بحث مسئلہ ایل ایف او ہے، دین کی تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، سرے سے پتنگ. میرے نزدیک دینی جماعتوں کا وقت اور قوت کا شدید ضیاع ہوگا اس پروسس کے اندر، حاصل کچھ نہیں. اس لیے بھی کہ مقابلہ جو ہے مشرف سے نہیں ہے، امریکہ سے. امریکہ سے بازی آپ نہیں جیت سکتے جب تک کہ عوام اس ملک کے اندر مرنے کو تیار نہ ہو جائے، جب تک کہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے اس کو چیلنج نہ کیا جائے، اور اس کی حمیت اور حمایت، اس کے جذبے سے سرشار ہو کر لوگ مرنے کو تیار نہ ہو جائے. اس وقت تک ہے جرم ضعیفی کی سزا ورگے مفاجات. ایک واقعہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے. ڈاکٹر عابر عزیز رہا ہو کر آ گئے ہیں، کل میرے پاس بھی تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے. میرے وہ بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس لیے میرا لحاظ کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، میرا علاج بھی کرتے رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے بتایا کہ ان پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا. وہ پاکستان ہی میں رہے ہیں، راولپنڈی میں رہے ہیں، اور انہیں لے جایا جاتا تھا روزانہ سیاہ کپڑا ڈال کر منہ پر، اور کہاں لیا جاتا تھا انہیں نہیں معلوم. پھر وہ ایک کمرے میں ہوتے تھے بس، اور وہاں ان سے انٹروگیشن بہت طویل ہوئی، 19-19 گھنٹے کی انٹروگیشن بھی ہوئی. اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے اچھی طریقے سے، اور بحمد اللہ ان کی صحت بھی. میں نے تو کل ان سے کہا کہ آپ تو اچھی بہتر صحت لے کر آئے، تو اللہ کا شکر ہے. اب اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہے. واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہائی کورٹ نے جس طرح اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے، اور جس زور کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے. کاش کہ جب یہ ایل ایف او کا معاملہ آئے تو ہماری سپریم کورٹ بھی اسی طرح کی ہمت اور جرت اور استقلال اس کا ثبوت دے سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر حکیم.